بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ونجحن پر وقت فنش درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمه الله، اللہ تعالیٰ کی پیار صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. سوره النساء نمبر 149. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام صاحب نے ان پانچ صفات کا ذکر کیا ہے، صفۃ العفو والمغفرہ والرحمہ والعزۃ والقدرہ. یہ پانچ صفات ہیں، صفۃ العفو درگزر کرنا، المغفرہ مغفرت کرنا، الرحمہ رحم کرنا، العزہ، اور عزہ کے معنی بتائیں گے تین معنی ہیں جس میں غلبہ کا ایک معنی بھی ہے، والقدرہ اور قدرت کا ہونا. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے چار آیات بیان کی ہیں ان پانچ صفات کو بیان کرنے کے لیے. چار آیات کریمہ قرآن مجید میں سے بیان کی ہیں ان پانچ صفات کو ثابت کرنے کے لیے. پہلی آیت صفۃ العفو والقدرہ کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 149 میں شیخ فرماتے ہیں، یعنی اگر آپ خیر کا کوئی عمل کرتے ہو اور اسے ظاہر کرتے ہو لوگوں کے لیے، یا اسے چھپاتے ہو، ان تبدو خیرن او تخفوه، تبدو یعنی ظاہر کرتے ہو اور تخفو یعنی اسے چھپاتے ہو لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. او تعفو عن سوء، یا آپ درگزر کرتے ہو کسی برائی کرنے والے کی برائی سے، کسی برائی سے اگر آپ درگزر کر دیتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب درگزر کرنے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، درگزر کرنے کے لیے، عفو کرنے کے لیے ایک شرط ہے کہ یہ درگزر کرنا، عفو کرنا، عفو کرنے والے کے لیے قابل تعریف تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اصلاح جڑا ہوا ہو. اگر عفو کے ساتھ اصلاح کا پہلو موجود ہے تو پھر درگزر کرنا جو ہے، معاف کرنا جو ہے، وہ قابل تعریف ہے، اچھی بات ہے. اور اگر اصلاح کا پہلو نہ ہو اس کے ساتھ تو پھر اس کی تفصیل ہے. یعنی تین صورتیں شیخ صاحب بیان کی ہیں. اچھا، اصلاح کو کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ سورۃ الشورى نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن عفا واصلح فامره فاجره على الله، فمن عفا واصلح فاجره على الله. بس جس نے درگزر کیا اور اصلاح کی ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اس کی تین صورتیں بیان کی ہیں، یعنی جب آپ کسی شخص کو معاف کر دیتے ہو، درگزر کر دیتے ہو، تو اس کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ مزید طغیان پر اتر آئے گا اور مزید جرم کرنے پر آمادہ ہو جائے گا. یعنی کسی شخص نے کوئی برائی کی ہے، کوئی جرم کیا ہے، آپ پر ظلم کیا ہے، اور آپ نے اسے معاف کر دیا، درگزر کر دیا ہے، اپنا حق نہیں لیا ہے، آپ کے معاف کرنے سے اس نے اور جرم کیا ہے اس سے بڑھ کے، تو آپ کا معاف کرنا اچھا تھا اس کے لیے؟ نہیں، تو یہ قابل مذمت ہے. کب؟ جب اصلاح کا پہلو نہ ہو. تو اس میں اصلاح کا پہلو نہیں ہے، اصلاح کا پہلو نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو ظلم تھا، جو طغیانی تھی، وہ اور بڑھ گئی ہے. تو ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو آپ کو علم ہوگا کہ ایسا بندہ ہے، یا آپ کو غلبۃ الظن ہے کہ وہ ایسا کرے گا. دیکھو، غیب تو نہیں جانتے نا. ایک شخص ظلم میں معروف اور مشہور ہے، جرم کرتا ہے، آپ پر بھی ظلم کیا ہے، آپ معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور بدلہ لینے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، یا پھر حق لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، آپ نے معاف کر دیا ہے، اس نے مزید اور جرم کیا ہے، آپ پر بھی کسی اور پر بھی ظلم کیا ہے، تو ایسے شخص کہاں سے پتہ چلا؟ اس کے ریکارڈ سے پتہ چلا ہے، بندہ ہی ایسا ہے. یا اگر آپ کو نہیں پتہ، آپ کو گمان ہے، غلبۃ الظن ہے کہ بندہ ایسا کرے گا، تب تو معاف نہیں کرنا چاہیے. دوسری صورت، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ معاف کرنا جو ہے اس کو زیادتی، آپ کا معاف کرنے سے اس کی زیادتی کرنے سے رک جاتا ہے اور منع ہو جاتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب میں اسے دوبارہ زیادتی نہیں کروں گا اس کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ میں کوئی زیادتی کروں گا. اور وہ یہ کہتے کہ یہ شخص معاف کرنے والوں میں سے ہے اور میں اور زیادتی کرنے والوں میں سے کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو ایسی صورت میں درگزر کرنا، معاف کرنا جو ہے قابل تعریف ہے اور اچھی بات ہے. وہ شخص فرض قد یکون واجباً، واجب بھی ہو سکتا ہے ایسی صورت میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں، یقینی اصلاح ہے، اور اصلاح مطلب شرعی ہے، مطلب یہ ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ کہ آپ کا معاف کرنا، درگزر کرنا، پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ زیادتی نہ وہ زیادہ ہوتا اپنے جرم میں، نہ اس میں کمی ہوتی ہے. تیسری صورت میں آپ کے معاف کرنے سے اس شخص میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ ظلم زیادتی میں زیادہ بھی نہیں کرتا، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے. معاف کرنا چاہیے کہ نہیں؟ فہو افضل، یہ صورت میں معاف کرنا افضل ہے، واجب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قول تعالیٰ اس کی دلیل ہے، یہ بہتر ہے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر آپ معاف کر دیتے ہو تو تقوی یہ زیادہ قریب ہے. تو معاف کرنا بھی مطلب شرعی ہے. اچھا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا، اگر آپ درگزر کر دیتے ہیں کسی شخص کی غلطی پر یا اس کی کسی برائی پر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا. تو یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا؟ اس آیت میں تو نہیں ہے. آیت میں کیا ہے؟ او تعفو عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا، او تعفو عن سوء، ٹھیک ہے نا. جواب کہاں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے گا، اس میں ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں آیت کریمہ میں کیا الفاظ، دیکھیں ذرا، او تعفو عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا، یا اگر آپ برائی کو معاف کر دیتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے. شیخ فرماتے ہیں، اگر آپ کسی برائی کرنے والے کی برائی کو معاف کر دیتے ہو، درگزر کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا. اس آیت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، یہ الفاظ ہیں؟ نہیں ہے. تو پھر کہاں سے ہم نے حکم لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا؟ جی کہاں ہے؟
اگر
نہیں، اس میں آیت کے ساتھ ہم کس چیز پہ ہے؟ إن الله كان عفواً غفوراً. الله تعالى ما أفكره كني عفواً قديرة عفواً كيس كلا ما أفكره جو خود ما أفكره پسند کرتا ہے كني دوسروں کو واضح ہے نا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں قرآن مجید میں جو آیات کا اختتام ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے, اس آیت کا سیاق و سباق اسی اختتام پر قائم ہے. میں نے مثال دی تھی پہلے یاد ہے, والسارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم بغفور الرحيم. غفور رحیم کیوں نہیں ہے؟ جب کسی شخص نے غلطی سے غفور رحیم پڑھ لیا تو عربی نے کیا کہا؟ دوبارہ پڑھو, دوبارہ پڑھو اسے, پھر اسے غفور رحیم پڑھ لیا. کہ نہیں اللہ کے یہ کیا پڑھوں گا, اللہ کے کروں گا, اللہ کلام نہیں ہو سکتی ہے. پھر اس کو سمجھے کہ میں کہیں پہ غلطی کر رہا ہوں, پھر پڑھا عزیز الحکیم کہتا اب تمہیں ٹھیک پڑھا ہے. عز فحکم فقطع, غفور رحیم ہوتا تو ہاتھ کیوں کاٹتا اس کا؟ معاف کر دیا مطلب تو یہ ہے نا, غفور رحیم ہے تو مغفرت کر دی ہے, درگزر کر دیا ہے, معاف کر دیا ہے, اس پر رحم کیا تو ہاتھ کیوں کاٹا ہے اس کا؟ عز فحکم غالب ہے, فحکم فیصلہ کیا ہے, فقطع پھر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس آیت کریمہ میں کیا ہے اختتام ہے؟ کان اللہ عفواً قدیرا, اگر آپ معاف کرنا پسند کرتے ہیں, آپ درگزر کر دیتے, معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا. پیش ایسا فرماتے ہیں جو معاف کرنا ہوتا ہے نا, جو عفو ہوتا ہے وہ تب کمال کا ہوتا ہے جب معاف کرنے والا معاف کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے, عاجز نہیں ہوتا. ایک عفو اور قدرت کیوں ساتھ جوڑا ہے؟ مسئلہ یہ ہے عفواً قدیرا. ایک انسان معاف کرتا ہے, انسان کی بات ہم کرتے ہیں پہلے, دو قسم کے لوگ ہیں. ایک مجبور بھی معاف کر دیتے ہیں, مجبور ہے بیچارہ, لاچار ہے, کمزور ہے, اپنا حق نہیں لے سکتا, عجز کی وجہ سے معاف کر دیا, معاف کرنا ہی تھا اس نے, ورنہ جس نے اس پر ظلم کیا ہے وہ سے زیادہ طاقتور ہے, وہ اس پہ اور ظلم جاتے کر بیٹھے گا. تو عاجز نے معاف کیا ہے, اس کو کمال ہے, اس میں مجبوری میں کر دیا ہے. کمال تب ہے جب آپ طاقت بھی رکھتے ہیں, قدرت بھی رکھتے ہیں, پھر معاف بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ اور قابل مدح تب ہوتا ہے, ایک تو کمال, دوسرا قابل تعریف کب ہوتا ہے درگزر کرنا, معاف کرنا کسی کو, جب آپ معاف کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, آپ بدلہ لے سکتے ہیں, آپ سزا دلوا سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ نے معاف کر دیا ہے. یہ قابل تعریف ہے کہ نہیں؟ قابل مدح اور تعریف ہے یہ. اس لیے دیکھیں سبحان اللہ تعالیٰ نے دونوں ناموں کو ایک ساتھ جوڑا, العفو اور القدیر. العفو جیسا فرماتے ہوئے متجاوز عن سیئات عباده, عفو وہ ہے جو اپنے بندوں کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے. اچھا, غالباً شیخ سفرت العفو يكون عن ترک الواجبات, جب کوئی واجب کوتاہی ہو جاتی ہے. دیکھ برائی دو قسم کی, ایک تو انسان واجب کو ترک کر دیتا ہے تو حرام ہے, گناہ ہے. دوسرے قسم محرمات کا ارتکاب کرنا, کوئی حرام کام انسان کر لیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. طاعت کی چیز پر قائم ہے, دو چیزوں پر نا, واجبات پر عمل تعمیل کرنی ہے جو حکم دیا گیا ہے, اور جو محرمات ان کا اجتناب کرنا ہے. اسے کہتا ہے طاعت فرما برداری. عفو شیخ صاحب فرمائے, شیخ محسن رحمہ اللہ, غالباً کس لیے ہوتا ہے؟ فطر کے انتر کے واجبات, واجب چھوٹ گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے تو درگزر کیا ہے, معاف کر دیا ہے. والمغفرة عن فعل المحرمات, مغفرت کب ہوتی ہے؟ جب محرمات کا ارتکاب کیا جاتا ہے پھر معاف کر دیا جاتا ہے. یہ بھی پچھلے درس میں بتایا تھا کچھ فرق, ان میں سے ایک فرق یہ بھی شامل کر دیں. اچھا, اور قدیر جو ہے ذو القدرة, قدرت والا, اور قدرت وہی صفة يتمكن بها الفاعل من فعل بدون عجز. قدرت تعریف انڈر لائن کی بڑی پیاری تعریف ہے, بالکل واضح ہے. یہ ایسی صفت ہے جس سے فعل کرنے والا فاعل جو ہے وہ فعل کرتا بغیر عجز کے، اور ان دونوں ناموں میں العفو اور القدیر میں دو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال میں سے صفت العفو اور صفت القدرہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو پیاری صفات صفات الکمال میں سے بیان ہوئی ہیں، صفت المغفرہ اور صفت الرحمہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، سورة النور آیت نمبر 22. بس وہ معاف کریں، درگزر کریں اور صفح سے کام لیں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مغفرت کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ العثیم رحمہ اللہ، یہ قصہ جو ہے قصۃ الافق جو متفق علیہ احادیث میں موجود ہے، اور اس قصے کا جو خلاصہ بیان کیا شیخ صاحب نے کہ منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی بدکاری کی، اور سچ بات یہ ہے کہ ان کے اصل مقصد سیدہ عائشہ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا اور انعام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پردے کو فاش کیا، اور جو انہوں نے تہمت لگائی اللہ تعالیٰ نے اس کی براءت بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کی. اور جس نے سب سے بڑا بیڑا اٹھایا تھا اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، عذاب عظیم اس کے لیے جس نے اس کی ابتدا کی تھی، اس فتنے کی ابتدا کی تھی، اس تہمت کی ابتدا کی تھی، جو مرافقین کا سردار یعنی بن ابی سلول تھا. اور بہت سارے مرافقین اس فتنے میں شامل ہوئے، اور بعض صحابہ نے بھی ان سے غلطی ہوئی، بعض صحابہ سے جو معروف تھے اپنے صلاح میں ان سے بھی غلطی ہوئی. ان میں سے ایک صحابی تھے سیدنا مصطح بن اثاث رضی اللہ عنہ، جو سیدنا ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جو قطع رحمی کی سب سے بڑی وجہ میں سے کی وجہ تھی کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ تہمت لگائی، یعنی صلح رحمی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے، سیدہ عائشہ سے بھی رشتہ داری ہے، اس کے باوجود بھی ان سے یہ خطا ہو گئی. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ جو نان نفقہ اس شخص پہ کیا کرتا تھا وہ روک دے، کیونکہ شخص مسکین تھا، مہاجرین میں سے تھا، مسکین تھا، فقیر تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق اس پر خرچ کیا کرتا تھا. تو جب یہ معاملہ ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد اس شخص پر میں کوئی نفقہ نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی مدد کروں گا اس شخص کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے سورۃ النور میں، یہ پورا قصہ موجود ہے سورۃ النور میں موجود ہے، اور حدیث میں متفق علیہ حدیث بخاری مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ قصہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الى آخر سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم میں سے وہ جو اولو الفضل ہیں وہ ناروں کے یعنی اپنے مدد جو ہے اور نفقہ جو ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ وسعت دی ہے تم میں سے الفضل جو ہیں، کہ وہ اولی القربى رشتہ دار والمساکین مسکین والمہاجرین فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے. یہ تینوں صفات سے مستحفر فٹ ہوتی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، مساکین میں سے ہیں، اور رشتہ داروں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بس وہ درگزر کر دیں اور صفح سے کام لیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے, اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اس میں چیز نوٹ کریں ذرا, وَلِيَعْفُوا لِيَصْفَحُوا. اچھا عفو معنی کیا ہے؟ عفو درگزر کرنا, معاف کرنا. صفح کیا ہوتا ہے؟ وَلِيَصْفَحُوا ایک درگزر ہوتا ہے لیکن کچھ باقی رہتا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا عفو میں مغفرت میں ایک فرق, ایک مغفرت میں دفن کر دیا, ذکر بھی نہیں کہ مغفرت دفن, مغفر سے اپنے ڈھانپ لیا, ستر کر لیا. اچھا عفو میں درگزر تو کیا لیکن چیزیں باقی ہے. وَلِيَصْفَحُوا اپنے دفن تو نہیں کیا, لیکن صفح کہتے ہیں اس جگہ کو جب آپ چہرہ یوں موڑ لیتے ہیں یا یوں اس طرف کر لیتے ہیں تو یہ جگہ جو ہے نا گردن کی اور یہ جو گال کا حصہ ہے چہرے کا, اسے صفح کہتے ہیں. اسی لیے گئے کہ آپ نے درگزر بھی کر لیا ہے, معاف کر لیا ہے, اور اس کا ذکر تک بھی نہیں کیا ہے. مغفرت اور عفو کے بیچ کا ایک اور چیز بھی الصفح جو ہے, وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا, درگزر بھی کر لیا اور صفح سے کام بھی لے لیا. اچھا دوسری بات دیکھیں ذرا, وَلِيَعْفُوا هُمْ وَلِيَصْفَحُوا هُمْ, اس میں ضمیر کون سا ہے؟ غائب کا ہے نا, ہم غائب ہے نا. اچھا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, یہ کون سا ضمیر ہے؟ مخاطب ہے. اسے کہتے ہیں کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ الالتفات اسے کہتے ہیں. التفات ہو گیا غائب سے مخاطب, حاضر تک اب آ گئے ہیں. اب بات ان کی ہو رہی تھی, وہ دور تھے, اب مخاطب ہوئے براہ راست. الا تحبون یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ تو فوراً ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ ضرور ہم پسند کرتے ہیں, اور اپنی قسم کا کفارہ کیا اور واپس سید مصطح پر جو مدد تھی, جو خرچ تھا, جو نفقہ تھا, وہ شروع کر دیا. دیکھیے ایک آیت اور کتنی بڑی تہمت اور کتنی بڑی آزمائش, لیکن اللہ کے لیے غصہ بھی ختم. اللہ کا حکم ہے نا, یہ حکم نہیں دے کہ معاف کر دو. اس لیے کتنا کتنا پیارا ہے کہ تم یہ پسند نہیں کرتے. نہیں پسند کرتے, کیسے پسند نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت کون پسند نہیں کرتا؟ واللہ غفور الرحیم, سبحان اللہ. اچھا غفور اور رحیم یہ لفظ کہاں سے آئے ہیں؟ تھوڑا سا ان پہ بات کر لیتے. ہم جانتے کہ غفور اور رحیم یہ کیا ہے, عربی زبان کیا کہتے ہیں اسے, گرامر کے اعتبار سے صیغہ مبالغہ ہے, یعنی بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا, بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا. یہ لفظ کہاں سے آئے ہیں؟ غفر اصل فعل ہے, غافر اسم فاعل ہے, رحم فعل ہے, راحم اسم فاعل ہے. فاعل اسم فاعل جو فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے, فاعل غافر راحم, ٹھیک ہے نا. غافر غفور کیسے بنا ہے؟ جو بہت زیادہ مغفرت جس نے ایک دفعہ کیا وہ غافر ہے نا, اصل فعل ہے غفر. کسی نے ایک دفعہ مغفرت کر دی, ایک دفعہ غافر ہوگا کہ نہیں؟ ایک دفعہ رحم کیا راحم ہوگا کہ نہیں؟ اچھا بار بار کرنے والا, بہت زیادہ کرنے والا, وہ غافر تو نہ ہوا نا. اب اس میں فرق ہے دیکھیں, سبحان اللہ, جو بہت زیادہ کوئی کام کرتا ہے, کوئی فعل کرتا ہے, اس کی صفت بھی ویسے ہی بدل جاتی ہے. بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اب غافر کہیں گے تو پھر وہ معنی تو نہیں ہوتا نا, تو کیا ہو گیا؟ غفور. بہت زیادہ رحم کرنے والا رحم تو نہ ہوگا, اب اس سے اوپر درجہ کیا ہے؟ رحیم. شکر کرنے والا شاکر, ایک دفعہ شاکر. بہت زیادہ شکور, شکیر نہیں ہوتا, شکور صیغہ مبالغہ ہے, فعول یا فعیل, ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. تو یہ اصل ہے, یہ الفاظ یہاں سے آئے ہیں. صفہ مشبہہ یا اسم فاعل جو ہے صیغہ مبالغہ, وہ اسم فاعل سے جو بنی ہوئی ہے, ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ثابت ہوتی ہے، صفت المغفرہ اور صفت الرحمہ. مغفرت اور رحمت میں فرق پہلے بیان کر چکا ہوں، مغفرت میں دفن کر دیا ہے اور رحمت میں سزا نہیں دی، پکڑا نہیں ہے، اور جو اس کے ساتھ مترتب اجر ہے وہ بھی مل گیا ہے. جیسے ایسا فرماتے ہیں، ففی المغفرت الزوال والمکروب واثار الذنب، مغفرت میں جو تنگی تھی، جو پریشانی تھی، جو دقت تھی وہ ختم ہوئی، جو گناہ کے اثر تھے وہ بھی ختم ہوئے، اور پھر رحمت حصول المطلوب، اور رحمت میں جو مطلوب تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. انسان کیا چاہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اسے معاف بھی کر دے اور اس کو اجر بھی دے، سبحان اللہ، تاکہ اس کی پکڑ نہ ہو، سزا سے بھی بچ جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں جنت کے تعلق سے، انت رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں اپنی اس رحمت سے نواز دوں. تو جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تیسری آیت اللہ تعالیٰ صفت العزت کے ثبوت میں جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ بیان کی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین، سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 الی آخر الآیہ. یہ آیت جو ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ نازل منافقین کے اس قول کے مقابلے میں، جب انہوں نے کہا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں منافقین نے یہ کہا ہے کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو ہمیں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا مدینہ سے. تو ان کا مطلب کیا تھا کہ ہم عزت والے ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نکال دیں گے مدینہ کے شہر سے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمایا وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین، اصل بات یہ ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور مومنین کی ہے. اصل عزت ایمان سے جڑی ہوئی ہے، اصل عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. لوگ دعوے کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، عزت پیسوں میں، عزت مال میں نہیں ہے، عزت اقتدار میں نہیں ہے، عزت وہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. عزت کیا ہے، کہاں پر ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. اور یہی ہوا کہ منافقین کی ایسی بری حالت ہوئی کہ جب بھی کوئی کہیں پر کسی چیز کا ذکر ہوتا، کوئی آیت نازل ہوتی عذاب کے تعلق سے یا وعید کے تعلق سے، تو ڈر جاتے، یہ ہمارے تعلق سے تو نہیں، تو ہم پکڑ تو نہیں جائیں گے، ہم بے پردہ تو نہیں ہو جائیں گے، ہمیں پردہ فاش تو نہیں ہو جائے گا، ہمارے پتہ تو نہیں چل جائے گا. سبحان اللہ، یحسبون کل صیحۃ علیہم، سبحان اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اور جب مشرکین سے، جب مومنین سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں. تو اپنے ڈر اور بزدلی کو کس سے چھپاتے ہیں؟ اپنے جھوٹے دعوے سے، جو زبان سے کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں. اور جب اپنے مشرکین کے ساتھ جا کے ملتے تھے تو کہتے ہیں تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں. مومنین سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حقیقی ہم ہیں تمہارے ساتھ، ہمارے دل تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، نہ ہی دل سے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، زبان سے جھوٹا کلمہ پڑھ لیا ان کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. سبحان اللہ، تو ذلیل کون ہے؟ دیکھیں ذلت کی انتہا، دیکھیں آپ، عزت والا ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ عزت معنی میں غلبہ بھی آتا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ عزت دار ہوتا ہے. ابھی میں بتاؤں گا کہ عزت کے تین معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، جو غالب ہے وہ ڈرتا ہے، بزدل ہوتا ہے، اس لیے جب اہل کتاب سے جب مجادلہ کی بات ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 64 میں، 64 میں، تو اس آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّ مُسْلِمُونَ، اگر تمہاری بات نہیں مانتے اپنے گمراہی پر، باقی رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اعلان کر دو. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑ لیں, فَقُولُوا, تو تم یہ کہو, اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, ہم گواہی دیتے کہ ہم مسلمان ہیں. چھپاؤ نہیں, یعنی دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور, یہ منافقت ہے. اور اسلام مسلمان و مومنین ان سے بری ہیں. یہ طریقہ منافقین کا ہے, یہود و نصارہ کا ہے, اہل ایمان کا یہ ہرگز طریقہ نہیں ہے. تو عزت ہے کہ نہیں؟ اب براہ راست کہتے ہیں اگر تم مانتے تو ٹھیک ہے ہمارے بھائی, نہیں مانتے ہو, اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہو, تو پھر ہم یہ اعلان کرتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تم جو چاہے وہ راستہ اختیار کرو, تمہاری مرضی ہے. جواب تم نے رب کو دینا ہے, پکڑ تمہاری ہوگی. ہم اپنے اسلام پر قائم ہیں. منافقین نے کیا کہا؟ جب مومنوں سے ملتے تو ہم مومن ہیں, جب مشرکین سے ملتے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تم سب مذاق کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ کتنا بڑا فرق ہے. دیکھیں, اہل علم کہتے ہیں, شیخ صفر اہل علم کہتے ہیں کہ عزت کی تین قسمیں ہیں. ایک عزت القدر ہے, دوسری عزت القہر ہے, تیسری عزت الامتناع. عزت القدر کا معنی ہے کہ شرف, جس میں معنی عزت یعنی شرف والا, بڑائی والا, جس کی کوئی مثال نہیں ہے. عزت القہر سے مراد عزت الغلبہ, جو غالب ہے اسے بھی عزیز کہتے ہیں, عزت والا کہتے ہیں. جیسے کہ سورہ الصاد نمبر 23 میں لغت کے اعتبار سے تو شخص نے کہا, فقال اکفلنی و عزنی فی الخطاب, 99 بکری والا جو معاملہ تھا, اور ایک اس نے کہا مجھے دے دیں. فقال اکفلنی ہے و عزنی, عزنی فی الخطاب یعنی غلبنی فی الخطاب. تو عزنی عزت کے معنی غلبہ کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی غالب ہے, ہر چیز پر غالب ہے. اور تیسرا الامتناع, کوئی چیز اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچا سکتی, غالب یعنی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اسے. اور یہ معنی جو قوة والصلابة, شدت اور صلابہ سے شدت سے معنی لیا گیا ہے. تو غالب شرف والا بھی ہے, غالب عزیز عزت والا شرف والا بھی ہے, عزت والا یعنی غالب بھی ہے, اور عزت والا یعنی طاقتور جسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور یہ تینوں معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہیں, اور یہ صفات الکمال میں سے ہیں. یعنی صفت العزت جو ہے اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت, کمال قہر اور سلطان کا معنی بھی ہے, اور عزت القدر جو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات جو صفات الکمال ہیں, یہ کہ کوئی مثال نہیں. اور تیسرا جو ہے عزت الامتناع, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہر نقص و عیب سے پاک ہے. اچھا, پھر ولی رسول ولی المؤمنین, تو اللہ تعالیٰ کی عزت تو ثابت ہو گئی ہے. العزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور عزت صفت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن بھی عزت والے ہیں اور غلبے والے ہیں, ان کا بھی شرف ہے, ان کا بھی غلبہ ہے. پیش ایسا فرماتے ہیں, یاد رکھیں, جو عزت اللہ تعالیٰ نے ثابت کی اپنے لیے, یہ وہ عزت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ہے. تشابہ تو ممکن نہیں ہے نا خالق مخلوق کی صفت میں. اور پھر ثبوت کے لیے, یعنی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی عزت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے اور کامل ہے, صفات الکمال ہیں ساری, اسماء حسنہ ہیں, وہ صفات الکمال ہیں. اب مخلوق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی جو عزت ہے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے, کمزوری پڑ سکتی ہے, کیونکہ عزت کے معنی میں طاقت بھی ہے, شرف بھی ہے. شرف تو اپنے جگہ پہ رہتا ہے, طاقت بھی ہے اور غلبہ بھی ہے. طاقت اور غلبہ, طاقت کبھی کمزور ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ غالب کبھی مغلوب ہو سکتے نہیں مخلوق میں سے, معنی ہے کہ نہیں؟ اب اس کی مثال صورت جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, سورۃ آل عمران نمبر 123 میں. وہ یقین اللہ تعالیٰ تمہیں تو نصرت کی ہے, في بدر جنگ بدر میں وانتم اذلہ، اذلہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ذلیل مراد نہیں ہے نعوذ باللہ، یعنی جس کو کوئی شرف نہ ہو. اذلہ سے مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کمزور تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے. نہیں، لفظ کیا ہے اذلہ؟ جبکہ اللہ نے فرمایا وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین، عزت تو ہے، دیکھ یہاں پر دلاتی مخلوق کی عزت جو ہے اس میں کبھی کمی پڑ سکتی ہے، کبھی کمی آ سکتی ہے. جو خالق عزت ہے ہمیشہ کمال ہے، اس میں کبھی کوئی نقص یا عیب یا کمی کبھی ہو نہیں سکتی. اور اسی طریقے سے پھر دوسری مثال جنگ احد میں یہی ہوا، پھر جنگ حنین میں، جنگ حنین میں، جنگ حنین میں بھی یہی ہوا ہے. یعنی 12,000 جنگ حنین میں 12,000 تھے، ان میں سے جب ثقیف نے ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دی تو عجیب سا ایک ماحول ہو گیا کہ پتہ نہیں تیر کہاں سے آ رہے. 12,000 کا جو یہ مجمع تھا وہ پورا پھیل گیا، ڈسپرس ہو گیا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیر پر وسلم کے قریب صرف 100 صحابہ رہ گئے تھے. تو یہ بھی اس عزت کی کمی کی وجہ تھی. تو یہ چیزیں یعنی خالق و مخلوق میں جو فرق ہے عزت کا، یہ مختلف ثبوت ملتے ہیں. وہ یہ قاعدہ ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں مواصفات کے باب میں کہ دو ناموں کے تماثل میں لازمی نہیں کہ جو ناموں والے بھی ایک جیسے ہوں، نام ہیں اور نام والے ہیں. مخلوق میں دیکھ لیں دونوں کو، دو لوگ ہیں، دونوں کو نام ایک ہے، دونوں ایک جیسے ہیں کیا؟ اپنے سوچ میں، اپنے وچار، اپنی طاقت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اخلاق میں، عبادت میں، تقوی میں، خیر میں، شر میں، دونوں برابر ہیں کیا؟ نام دونوں کے، خالد یہ بھی خالد ہے، محمد یہ بھی محمد ہے، ایک جیسے نہیں ہے نا. تو اسم اور مسمہ، اسم نام، مسمہ نام والا جو ہے، دونوں میں تماثل اسم کا ہو ایک جیسا ہو مشابہت ہو، لیکن ذات میں برابری لازم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دو لوگوں کی صفت اگر ایک جیسی ہے، ان میں یہ صفت والے بھی ایک جیسے جیسے برابر نہیں ہو سکتے. چوتھی آیت جو ہے وہ بھی صفت العزت کے لیے امام صاحب نے بیان کی ہے، ابلیس کے تعلق سے سورۃ صاد آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو بہلاؤں گا، یعنی راہ راست سے ہٹا دوں گا. با قسم کے لیے اور اللہ کی براہ قسم نہیں کہ، یعنی کہ واللہ نہیں کہا ابلیس نے، بلکہ اللہ تعالیٰ عزت کی قسم کھائی ہے. کیونکہ ہمیں مقام جو مقام مغالبہ ہے، زیادہ طاقت اور عزت کا مسئلہ ہے، یعنی وہ عزت جس پر آپ ہمیشہ غالب رہتے تمام مخلوقات پر، میں ان بنی آدم کی اولاد میں سے سب کو راہ راست سے ہٹانے کی خوب کوشش کروں گا، ورغلاؤں گا سب کو تاکہ وہ راہ راست سے ہٹ جائیں اور برائی کا راستہ اختیار کر لیں، مگر جن پر میرا بس نہیں چلے گا وہ آپ کے خالص بندے ہیں. اللہ عباد منہ مخلص، جو مخلص ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا. دیکھیں اخلاص کی اہمیت، توحید کی اہمیت. جو اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، مخلص ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہے، شیطان کے حربے ناکام ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ذبر فضل و کرم سے ہمیں اپنے ان مخلصین بندوں میں شامل کر دیں. اور سورۃ الحجر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عباد لیس لک علیہم سلطان، ابلیس مخاطب ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. شیطان اپنے ہر بھی جتنی بھی استعمال کر لے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو مخلص ہیں، شیطان خود کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے حربے کمزور پڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں مومن معصوم نہیں ہوتا, ایمان میں زیادہ کمی ہوتی ہے نا, یہ عقیدہ سنو جماعت کا کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے, بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے. لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے, جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنی ہی شیطان کے حربے اور اس کا اثر کم ہوتا جائے گا. لیکن جتنے جیسے ہی ایمان کمزور ہوتا جائے گا اور اخلاص میں کبھی کوئی کمی ہو جائے گی, ایمان میں کمزوری ہو جائے گی, تو شیطان کے حربے اتنے بڑھتے جائیں گے, اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور اس میں یہ دیکھیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرتا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں بڑے عجیب سی باتیں, یعنی کہ کئی ایسے لوگ ہیں انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں, تمام صفات کا یا بعض صفات کا, تو کیا شیطان ان لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہے, زیادہ عقل رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں؟ سبحان اللہ. اچھا, پھر آخر میں پریکٹیکلی ہمیں ان صفات جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے, اس کا ایمان ہے ان صفات پر, اللہ تعالیٰ کی جو پیارے صفات پانچوں بیان کی ہیں, دوسرا جو ہے وہ ان کا انکار کرتا ہے, زندگی میں کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کا اثر ہماری زندگی میں, اسے کہتے ہیں الفائدہ المسلکیہ, مسلک کے اعتبار سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ پہلے العفو والصفح, جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, اس پر قادر, بعفو اور قدیر ہے, یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں, العفو والقدرہ جو ہے, یہ دو صفات ہیں. ان سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ جب ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور خوب طاقتور قدرت والا بھی ہے, تو کیا ہمارے لیے درگزر کرنا, معاف کرنا آسان ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور ہم یقین ہوگا کہ نہیں, جب ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. لیکن معاف کرنے کا, درگزر کرنے کا وہی شرط جو پہلے بتائی ہے, وہی تین مختلف صورتیں ہیں اس کے مطابق. اور ہمیشہ ہم اس سوچ میں رہتے ہیں اگر ہم سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے واجبات کی ادائیگی میں, تو اس کو درست کر لیا جائے. یعنی انسان کو شرم آتی ہے, خاص میں جو مومن ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے, وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے, میں پھر واجبات کی ادائیگی میں کیوں کمی اور کوتاہی سے کام لوں؟ تو شرمندہ ہوتا ہے اور مزید فرائض کی ادائیگی میں آگے بڑھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ فرما برداری میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس پیاری صفت سے فائدہ اٹھا سکوں. صفت العزہ, کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے. جب ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور اس پیاری صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے, تو پھر ہم کوئی بھی ایسا کام کرنے سے رک جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سے جنگ یا مخالفت کی کوئی سبب یا وجہ ہو. مثال کے طور پہ دو مثالیں ہیں اس کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس قسم کے لوگ جو ہے وہ جنگ پر اترے ہوئے ہیں. پہلی مثال ہے سود کی. جو لوگ سود کھاتے ہیں حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اترے ہوئے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود سے نہیں رکتے, سود کھانے سے نہیں رکتے, تو پھر اعلان ہے جنگ کا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ سورۃ بقرہ نمبر 279 اللہ نے بیان فرمایا ہے. جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے, عزت والا ہے, پکڑ بہت سخت ہے, تو پھر سود کھانے والا سود کھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کس میں حق میں غلطی کرنے جا رہا ہوں, کس کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہوں, جو عزیز ہے, جو غالب ہے, تو پھر جو اہل ایمان ہیں وہ رک جاتے ہیں، ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور سود کھانے سے رک جاتے ہیں. دوسری مثال جو ڈکیت ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں قطع الطریق، ڈکیتی کرنے والے، ان کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی جنگ پر اترے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ نمبر 33 میں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. ان کی جزا کیا ہے، کیا ان کی سزا ہے جو جنگ کرتے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ان یقتلوا، کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا الگ الگ جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائیں، او ینفوا من الارض، ان کو جلا وطن کیا جائے. کتنی سزائیں ہیں؟ چار. جرم کیا ہے؟ ڈکیتی. جب ڈکیت ڈکیتی دیکھے، سبحان اللہ، انصاف کتنا یعنی انصاف دیکھیں، اور بہت سخت سزا ہے یہ دیکھیں. جب ڈکیت ڈکیتیں کرتے ہیں، ایک چوری تو خفیہ چوری کرتا ہے نا، اس کے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، آ گئی ہے. اب ڈکیت چور میں کیا فرق ہے؟ ڈکیت سامنے آ کے آپ پر حملہ کرتا ہے اور زبردستی چھین لیتا ہے، تو یا تو وہ صرف مال لے کے چلا جاتا ہے، یا وہ مارتا پیٹتا بھی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، وہ قتل بھی کر دیتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب چور تو چوری سے خفیہ طریقے سے نکل گیا نا اپنا کام کر کے. اچھا، اس لیے کتنے کام متوقع ہیں ڈکیت سے، جو محارب ہے، جو فساد برپا کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. قتل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ زخم لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ مال تو لوٹ لیا نا، چوری بھی ہو گئے، بلکہ چوری سے زیادہ کام اس نے کیا ہے. جس نے یہ سارے کام کیے ہیں اس کی سارے سزائیں ملیں گی، جس نے صرف قتل کیا ہے. اس لیے او ہے، یقتل، او یصلب، او تقطع ایدیہم من خلاف، او یوفوا من الارض. جس نے کچھ نہیں کیا، قتل بھی نہیں کیا ہے، لیکن اس کی ڈکیتی کرتا تھا، پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ڈکیتی کی ہے کہ نقصان ہی پہنچا، مال لے کے صرف چلا گیا ہے، جلا وطن کر دو، کر سکتے ہیں. ایک یہ سزا ہے. جس نے مال بھی لیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قتل نہیں کیا ہے، ہاتھ اور پاؤں مختلف جگہوں سے کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے. اچھا، جس نے قتل بھی کیا ہے، اسے ابھی سب سے پہلے کیا ہے، ان یقتلوا، قتل بھی ہے، سبحان اللہ. جب پتہ چلے گا اس قسم کے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، تو وہ ایسے فساد برپا کرنے سے پہلے سوچ مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں، اور رک جائیں گے کہ نہیں؟ تو مسئلے کا فائدہ ہے کہ نہیں اس میں؟ سبحان اللہ، پریکٹیکل بھی فائدہ ہے. جب ہم یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسماء و صفات پر، جیسے کہ یہ پیارے صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزت والا ہے، عزیز ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اور اس کی سزا بھی ہے، یعنی دنیا میں یہ سزا، آخرت میں کیا ہوگی؟ اچھا، یعنی جتنی سزا جرم بڑا ہوتا ہے اسی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے. اچھا، دنیا میں بچ گیا سزا سے، پتہ ہے دنیا میں حد قائم ہو جائے تو آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، اگر کسی شخص کو جس نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی شرعاً حد ہے، اور اس پر حد قائم کی گئی دنیا میں، آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، دنیا میں پاک ہو گیا وہ. اچھا، اگر یہ ایسے لوگ جو ہم بچ جائیں، چھپ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، پکڑے نہ گئے ہوں، تو عزیز کی عزت اور غلبے اور قہر سے کیسے بچ سکتے ہیں قیامت کے دن؟ کیا خیال ہے؟ اگر چھپ بھی جائے، ایک راستہ ہے صرف بچنے کا، وہ کیا ہے؟ توبہ کا راستہ ہے. اگر توبہ کر لیتے ہیں، لازمی نہیں کہ جا کے، ہاں کسی کا حق چھینے تو واپس کریں، سچے توبہ کیے نہیں، یہ لازمی نہیں کہ جا کے وہ حد قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیں، نہیں، خفیہ توبہ کی ہے، توبہ کر لیں، جس کا حق لیا ہے وہ حق اس کا واپس کر دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کے سچے توبہ جو ہے ثابت ہو جائے. اور اگر توبہ نہیں کرتا اور چھپا رہتا ہے، تو پھر آخرت میں عزیز کی عزت اور غلبے سے اور قہر سے اور پکڑ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو سوچ میں مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ کھٹکا دل میں رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کا کبھی ایمان جاگ گیا اور غالب ہو گیا تو توبہ کر لے گا، اور نہیں نعوذ باللہ تو پھر قیامت کے دن اس نے اس کا حساب دینا ہے. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ کیونکہ عزت مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کے لیے بھی ہے، کہ مومن کی عزت کس چیز سے جڑی ہوئی؟ اس کے دین سے. مومن کی عزت جو ہے اس کے دین سے جڑی ہوئی ہے. مومن ہمیشہ اپنے دین سے شرف والا بھی ہوتا ہے اور غالب بھی ہوتا ہے. دشمنوں پہ غلبہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ دین سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے. ایمان کی طاقت سب سے پہلے ہے نا. تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور اہل ایمان بھی عزت والے ہیں، تو پھر اتنی دین کے بھی مومن قریب ہو جاتا ہے اور عزت والا ہو جاتا ہے. آج درس میں اتنا کافی، اگلے درس میں انشاءاللہ کے نئے نام سے اور صفت سے درس کا آغاز کریں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.